سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان کا عنوان ہے زبان عشق. زبان عشق.
در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے خرد ہے محو حیرت اس زباں سے بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے خرد ہے نہیں درد نہانی جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی لغت تعبیر کرتی ہے معانی لغت تعبیر کرتی ہے معانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی کہاں پاؤ گے صدر آباز غامے کہاں پاؤ گے صدر آباز غامے جو غم ہے دل کے حاشیہ میں نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے یہ ملتی ہے
خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ارے یارو جو خالق ہو شکر کا ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا جمال شمس کا نور قمر کا نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی حلاوت نام پاک کبریا کی نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی بگوید زی سبب عشق بے باک بگوید زی سبب عشق بے باک چه نسبت خاک را با عالم پاک چه نسبت خاک را با عالم پاک یہ دولت درد اہل دل کی اختر یہ دولت درد اہل دل کی اختر خدا بخشے جسے اس کا مقدر خدا بخشے جسے اس کا مقدر یہ دولت درد اہل دل کی اختر خدا بخشے جسے اس کا مقدر خدا بخشے جسے اس کا مقدر نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نور والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے پاکیزہ خیالات عطا فرمائے اللہ والا بنائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے ان اشعار کے اندر میرے دوستو ایک ایسی دولت کی ترغیب دی گئی ہے دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ دولت کسی فقیر سے فقیر انسان کو نصیب ہو جائے، فاقہ زدہ ہی کیوں نہ ہو، رہنے کو گھر بھی نہ ہو، بیٹھنے کو چٹائی بھی نہ ہو، لیکن یہ دولت جس کو حاصل ہو جاتی ہے، میرے دوستوں، بادشاہوں کی بادشاہت اور ان کا نشہ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس زندگی کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس دنیا کو ہم اپنا وطن سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ بہت سے اشعار عبرت کے، نصیحت کے سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے، جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ قضا معنی موت۔ دنیا میں جو آدمی پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں تو اذان دیتے ہیں، اور اذان میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب دائیں کان میں اذان دی جائے بچے کے، تو ایک تو آواز کو مناسب رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بچے کے کان کا پردہ ہی پھٹ جائے۔ دوسرے یہ کہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات ہیں، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، پوری جو ہے تمام کی تمام اذان دینی چاہیے، کامل اذان ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بھی کہنے چاہیے، اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کے لیے فرماتے تھے ایک لطیف بات، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بچے کی پیدائش پر اس سنت کو مقرر فرما دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہلوا دی اور ساتھ میں اقامت بھی کہلوا دی۔ کہ اللہ نے اپنی بڑائی، اپنا نام بھی کان میں ڈلوا دیا، اور یہ بھی کہ اب جنازہ جب ہوگا تو اس میں اسی لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی، جنازے کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اذان دلوا کر یہ ہوشیار کر دیا گیا پہلے ہی، شروع سے، پیدائش سے ہی، کہ دیکھو اذان اور اقامت ہو چکی ہے، جنازہ کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے، جنازہ کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح اشارہ فرمایا کہ انسان کی امیدیں جو ہیں وہ اتنی طویل ہیں کہ اپنی موت کی حد سے بھی پار نکل گئیں، موت کے وقت کا تو پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی، اور آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ تو فرماتے تھے کہ یہ جو اذان اور اقامت کہہ دی گئی ہے بچے کی پیدائش کے موقع پر، یہ بچے کو ہوشیار کر دیا گیا ہے کہ دیکھو دنیا میں تم آئے ہو تو اللہ کو یاد رکھنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کسی وقت بھی تمہارا جنازہ اٹھ جائے گا، اب اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ اذان اور اقامت کہی جائے، پہلے ہی اذان اور اقامت ہو چکی ہے، اب براہ راست جنازے کا انتظار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی امیدیں اپنی عمر کی حد سے بھی باہر نکل جاتی ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، حالانکہ اس کی موت یہ ہے، یہ رہی، یہاں گدی پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے، اتنے قریب ہماری موت ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ وفات ساتھ دے کر بھیج دیتے کہ تمہاری تاریخ وفات یہ ہے، فلاں تاریخ، فلاں گھنٹے، فلاں وقت، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ پہ تمہاری زندگی کو چھین لیا جائے گا. تو کتنا مشکل ہو جاتا جینا بھائی, اسی غم میں اسی پریشانی میں انسان مر جاتا کہ اب میری زندگی کے اتنے گھنٹے رہ گئے, اتنے منٹ رہ گئے, اتنے سیکنڈ بھی گنے گا کہ اب میں جانے والا ہوں. لیکن خدا تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے, لیکن ہمارے یہاں برتھ ڈے مناتے ہیں, برتھ ڈے خدا تعالیٰ نے تو یہ سکھایا کہ تمہاری گھنٹے اور موت کا جو وقت ہے وہ کم ہو رہا ہے, اس کو انگلش میں کاؤنٹ ڈاؤن کہتے ہیں. تمہاری موت کا جو وقت قریب ہو رہا ہے تو تمہاری کاؤنٹنگ گھٹ رہی ہے. ٹائمر لگاتے ہیں ٹائمر, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے گھٹتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے, اب اتنے منٹ رہ گئے اتنے منٹ رہ گئے. تو یہ تو ہمارا حال ہے, لیکن ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم اتنے بے فکر بیٹھے ہیں. آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, اپنی اصلاح سے ہم بے فکر بیٹھے ہیں. یہ قیامت کے دن یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں بڑی بڑی نیکیاں ہیں یہ ہماری کرنسی بنے گی, اور ہمارے عقائد اور ہماری عبادات اور ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق باطنی اور سب سے بڑھ کے ہماری معاشرت اس قدر خراب ہے, اس قدر خراب ہے میرے دوستو کہ معلوم نہیں مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا. افسوس ہی ہے کہ ہم اتنے غافل اور اتنے اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے اتنے بے فکر بیٹھے ہیں. یہ عقل کی علامت نہیں ہے. عقل کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, نفس کی خواہشات پر نہ چلا. نفس تو کہتا ہے رسومات کرو, زمانہ جس طریقے پہ چل رہا ہے اس طریقے پر چلو, لوگوں سے واہ واہ اس کو اچھی لگتی ہے, اور گناہوں کے تقاضے پر چلتا ہے, گانے بجانے, رقص و سرود, رسومات, مخلوط اجتماعات, رنگینیاں, ہلا گلا. لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو جانتا ہے کہ ان خواہشات پر چل کر جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں میں دنیا میں بھی ناکام رہوں گا اور آخرت میں بھی ناکام رہوں گا. جو میرا یہ عارضی وطن ہے یہاں بھی ٹھوکرے کھاؤں گا, یہاں بھی تنگیاں اٹھاؤں گا, پریشانی اٹھاؤں گا, مصیبت اٹھاؤں گا, اور آخرت میں بھی خدا نخواستہ میں محروم رہ جاؤں گا. لہذا وہ نفس کی خواہشات پر نہیں چلتا, یہ عقل مندی کرتا ہے. یہ نفس کی خواہشات کی اتباع کرنا عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے. تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے, نفس کی خواہشات پر نہیں چلتا ہے, اور وعمل لما بعد الموت, موت کے بعد کے لیے جلدی جلدی اپنی تیاری میں لگا رہتا ہے, موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ کس وقت میرا پیغام آ جائے اور مجھے اٹھا لیا جائے, اب مجھ سے حساب کتاب مانگا جائے کہ بتاؤ کہ عمر دی تھی کہاں خرچ کی, مال دیا تھا کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, جوانی دی تھی کہاں خرچ کی, اور مال دیا تھا کہاں خرچ کیا. اس سوال جواب کے بغیر کوئی انسان محشر سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے دے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستو, عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع نہ کرے, اللہ اور رسول کا راستہ دیکھے کہ اللہ اور رسول نے زندگی گزارنے کا ہمیں کیا طریقہ بتلایا ہے. یہود و نصارہ کا طریقہ وہ نہیں دیکھتا, ہندوؤں کا طریقہ وہ نہیں دیکھتا, غیروں کا طریقہ وہ نہیں دیکھتا, معاشرے کا طریقہ اور رواج نہیں دیکھتا, زمانے کا طریقہ اور چلن نہیں دیکھتا, بلکہ چلتا نہیں ہوں میں کسی اہل جہاں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. میں تو اللہ اور رسول کے راستہ اختیار کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک واحد وہی راستہ ہے یہی ایک واحد راستہ ہے جو میری کامیابی کا راستہ ہے. اس لیے وہ موت کے بعد کی جو تیاری اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیغامات ارسال فرمائے ہیں کہ فلاں فلاں کام کرو اور فلاں فلاں کام مت کرو. اگر منع کی ہوئی باتوں کو کرو گے تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہے. ہم کوئی نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں, اب خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. کسی گناہ سے بچ جاتے ہیں اللہ پر احسان نہیں کرتے, خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. تو عقل مند آدمی جلدی جلدی موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا عارضی اسٹیشن ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی سفر پر چلے, ٹرین کے سفر پہ کراچی سے چلا, راستے میں ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رک گئی کسی اسٹیشن پہ, گھنٹہ بھر کے لیے, دو گھنٹے کے لیے. تو آپ ویٹنگ روم میں وقت گزارتے ہیں اور ٹرین کے چلنے کا انتظار کرتے ہیں. کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہے کہ جی آپ کو یہاں انتظار میں بڑی زحمت ہو رہی ہے, ایسا کیجئے کہ یہاں کوئی اپنا مکان بنا لیجئے, 100-200 کا زمین خرید لیجئے, یہاں مکان بن جائے گا, ایک دو نوکر چاکر رکھ لیجئے, آپ کو بڑا آرام رہے گا. آپ کہیں گے کہ بے وقوف آدمی, 3-4 گھنٹے مجھے یہاں ٹھہرنا ہے زیادہ سے زیادہ, اس 3-4 گھنٹے کے لیے میں یہ مکان بناؤں, نوکر چاکر رکھوں, ایسا بیوقوف میں نہیں ہوں, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس ٹرین میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے. پھر یہ اس میرے مکان کا کیا ہوگا, اتنی محنت, اتنا پیسہ میں لگاؤں گا تو اس محنت اور پیسے کا کیا ہوگا. کوئی عقل مند آدمی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ چونکہ یہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے. حتیٰ کہ چائے پینے کی خواہش ہوتی ہے, سردی ہے کہ لاؤ بھائی چلو چائے پینے, تھوڑی سی گرمی آ جائے. تو فرمایا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, جیسی تیسی چائے ملتی آدمی پی لیتا ہے کہ بھائی یہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے, جیسی چائے ملے پی لو, ذرا سردی سے بچاؤ ہو جائے گا اور پھر اپنے وطن پہنچ کے, اپنی منزل پہ پہنچ کے اچھی چائے پی لیں گے. تو میرے دوستو عزیزوں, یہ دنیا ایسی ہی عارضی جگہ ہے, مگر اپنے قلب کے اوپر محنت نہ کرنے کی وجہ سے, دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے, نیک صحبتوں میں نہ جانے کی وجہ سے, اولیاء اللہ کی صحبتوں میں نہ جانے کی وجہ سے دل پر غفلت کی ایسی بھوتی چڑھ گئی کہ ہم اپنی جہالت میں اس دنیا کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ بیٹھے. اسی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, لیکن ہمارے افعال اعمال بتاتے ہیں کہ ہم نے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہیں رہنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند آدمی کی نشانی بتلا دی کہ وہ نفس کی خواہشات پر نہیں چلتا, اور دوسری کام کہ وہ موت کے بعد کے لیے اپنی تیاری کرتا رہتا ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری دن رات کی فکریں دنیا کے لیے زیادہ ہیں یا آخرت کے لیے زیادہ ہیں, اور موت کے بعد کی تیاری کے اندر اپنے عقائد کو درست کرنا, سب سے اہم معاملہ اپنے عقائد کو درست کرنا ہے کہ ہمارا عقیدے, جتنے عقیدے ضروری عقیدے ہیں ایمان کے لیے, وہ صحیح ہو جائیں. لیکن اکثر لوگوں کو ہم میں سے اپنے عقائد کا ہی پتہ نہیں, ادھر سے سن لیا, ادھر سے سن لیا, کسی نے غلط سلط بات بتا دی, بس اس پہ یقین کر بیٹھے. عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ضروری عقائد میں سے ایک بھی عقیدہ غلط ہو گیا, ایک بھی عقیدہ, سارے عقیدے صحیح ہیں, ایک عقیدہ غلط. مثلاً یہ عقیدہ کہ فرشتے نہیں ہیں, سارے عقیدے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, دوزخ ہے, جنت ہے, انبیاء ہیں, کتابیں ہیں, قرآن پاک ہے, سب کو مانتا ہے, لیکن فرشتے یہ پتہ نہیں بھائی صحیح بات ہے یا نہیں, کیونکہ فرشتے تو ہمیں دکھائی دیتے نہیں. آج کل یہ یونیورسٹیوں کے اندر اور انٹرنیٹ پہ موبائل, جو لوگ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں,
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اسمارٹ فون کے زندگی ایک سانس بھی گزار نہیں سکتے. ہر وقت بچہ ہے بڑا ہے یہ اسمارٹ فون لیے بیٹھا ہے, اندھا دھند بس اس کے گھر میں ہے, ہم نے بھی لینا ہے. بچے نے ذرا ضد کی, کھولتے کی ابا فلاں بچے کے پاس, فلاں بچے کے پاس, ہم نے بھی لینا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. حالانکہ اگر تھوڑے عرصے پہلے دیکھیں تو یہ موبائلوں کا وجود نہیں تھا, ٹیلی فون کا بھی وجود نہیں تھا, ٹیلی ویژن کا بھی وجود نہیں تھا. تب کہاں سے زندگی گزرتی تھی, کیسے ٹائم پاس ہوتا تھا؟ فرق ہے ٹائم پاس ہونے میں. پہلے ٹائم پاس ہوتا تھا غریبوں کی ہمدردی میں, غریبوں کی حالات دریافت کرنے میں, ان کی امداد کرنے میں, ضعیفوں کے ساتھ مدد کرنے میں, پاس پڑوس کی دیکھ بھال رکھنے میں کہ بھائی ہمارا پڑوس پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے, ہمارے پڑوسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تنگی تو نہیں ہے. رشتہ داروں کی دیکھ بھال میں, بیماروں کی عیادت میں, درد مندی میں, والدین کی خدمت میں, ماں باپ کے ہاتھ پیر دبانے میں, ان کی جی حضوری کرنے میں وقت گزرتا تھا. نمازوں میں, تہجد میں, تلاوت کلام پاک میں, اللہ اللہ کرنے میں وقت گزرتا تھا, اور حلال معاش کو کمانے میں بھی وقت گزرتا تھا. لیکن اب کن حالات میں وقت گزرتا ہے؟ رات رات بھر اسمارٹ فون لیے بیٹھے ہیں, اور صبح کو فجر کی نماز میں پڑے سو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر اپنے کام کاج کے لیے نکلا, اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور جو فجر کی نماز سے غافل ہے, اٹھا ہاتھ منہ دھویا, ٹائم دیکھا کہ بھائی اب تو ٹائم نہیں رہا, جلدی ہے, نماز بھی قضا ہو چکی ہے, چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی, جلدی جلدی ناشتہ زہر مار کیا اور نکل گیا, ایسے شخص کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے, شیطان کا جھنڈا ہے. پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے, ذرا دعا کر دیجیے, برکت نہیں, نماز کا تو اہتمام ہے نہیں. 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے, اللہ تعالی نے کم کرتے کرتے 5 نمازیں کر دیں, اور ان 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب رکھ دیا کہ نمازیں 5 پڑھو لیکن آپ کو 50 نمازوں ہی کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی عطا ہے, کتنا بڑا انعام ہے, اور نمازی کے لیے کتنے بڑی بڑی برکات اور انعامات کا وعدہ الگ سے ہے. اور نماز تو ہے ذریعہ نجات, جو بے نمازی ہوگا تو اس کو نجات کہاں سے ہوگی؟ روز محشر کے جاں گداز بود اول پرسش نماز بود. جو روز محشر آنے والا ہے ہم سب کے ساتھ, وہ ایسا جاں گداز ہے کہ پسینوں میں ڈوبا ہوا, سورج سوا نیزے پہ, گرمی سے سخت حالت خراب ہوگی, اور لوگ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی ہو جائے, بھلے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے. محشر کسی دوزخ سے کم نہیں برے آدمی کے لیے, یاد رکھو برے آدمی کے لیے. جو نیک اور صالح آدمی ہوگا, پکا نمازی ہوگا, اور نماز بھی اس کی صحیح ہوگی, تلاوت بھی اس کی صحیح ہوگی, اور ذکر و عبادت کرتا ہوگا, اور گناہوں سے بچتا ہوگا, اور توبہ و استغفار کرتا ہوگا, اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتا ہوگا, ایسے شخص کے لیے یہ محشر جس کا ذکر ہے کہ 1000 سال کے برابر ہے, میرے دوستو یہ نیک اور صالح آدمی کے لیے سیکنڈوں کی بات ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے نیک اور صالح آدمی کے لیے یہ وقت ایک فرض نماز کے جیسا ہوگا. اس فرض نماز کے وقت کی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا جو فرض کی ادائیگی کا وقت ہے وہ, اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ فرض نماز میں جتنا وقت لگتا ہے وہ. غرض یہ کہ نیک اور صالح آدمی کو کوئی پریشانی محشر میں نہیں ہوگی, لیکن بے نمازی ہوگا تو اس کے لیے تو انتہائی مصیبت ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہم خود کتنے بے نمازی ہیں, اولاد کو ٹھیک کرنے کی ہم فکر میں ہیں لیکن خود کو ٹھیک کرنے کی فکر میں نہیں, خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم تو بڈھے ہو گئے, ہم نے تو گناہوں میں زندگی گزار لی, اب اپنی اولاد کی فکر ہے, ارے بھائی اپنی بھی فکر کرو، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، نہیں ہے رائے گاں زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی، بوڑھے ہو گئے شیطان سے کہتا ہے اب کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، اب کیا فائدہ داڑھی رکھنے کا، اب کیا فائدہ نیک کام کرنے کا کہ سو چوہے مار کے بلی حج کو چلی۔ تو یہ تو ایک محاورہ ہے دوستو، لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آخر سانس تک کھلے رہتے ہیں، آخر سانس تک، جب تک انسان کی سانس میں سانس ہے، موت کا غرغرہ نہیں آیا ہے اور روح نکالی نہیں جا رہی ہے، اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نہیں بے شمار دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کا سچا ارادہ کرے اور اس کو اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیسی غفلت میں اپنی زندگی کو گزار دیا، اپنے مالک کی ناراضگی میں ساری زندگی گزار دی۔ اب توبہ کر رہے ہیں۔ عبدالحفیظ جون پوری رحمت اللہ علیہ ایک شاعر تھے، ہمارے حضرت نے ان کے جلد کا قصہ سنایا۔ ایک مرتبہ وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے، شراب پیتے تھے، شاعر زبردست تھے، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، حفیظ جون پوری کے نام سے۔ تو جب حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارادہ تو نیک ہو چکا تھا، جب روانہ ہوئے تو نیک بننے ہی کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب کسی اللہ والے کی طرف کوئی قدم اٹھتے ہیں تو بھائی کیا دنیا کے لیے اٹھتے ہیں؟ حرام کاری کے لیے اٹھتے ہیں؟ بدکاری کے لیے اٹھتے ہیں؟ نیک بننے ہی کے لیے اٹھتے ہیں۔ جب اپنے گھر سے چلے تو ارادہ ان کا بدل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے جذب کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو ہمیں اپنا بنانا ہے۔ کس کو؟ شرابی، اندھادھن شراب پیتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو توبہ کی توفیق ہوئی اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو راستے میں سفر میں جو داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی تھی اس کو منڈا دیا، منڈانے کے بعد حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ حکیم الامت نے فرمایا بیعت تو کر لوں، لیکن یہ آپ نے جو حرکت کی ہے کہ کل جب آپ آئے تھے سفر سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلی ہوئی اور آپ نے آج پھر صفا چٹ پھر چہرہ منڈا لیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، اور مریض کو چاہیے کہ طبیب کے سامنے اپنا پورا پورا مرض ظاہر کر دے۔ کیوں حکیم صاحب؟ جو آپ مریض مرض کو چھپائے گا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ یہ نزلہ کھانسی کی دوا دے دیجئے اور اپنے مرض بواسیر کو چھپائے بیٹھا ہے، فائدہ ہوگا اس کو؟ جب تک اطلاع نہیں کرے گا کہ مجھے بواسیر کا مرض ہے۔ تو نیت ان کی اچھی تھی، حالانکہ یہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا، لیکن چونکہ دو داڑھی نکل چکی تھی اب اس کو کاٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن نیت ان کی سچی تھی، نیت ان کی اچھی تھی۔ حکیم الامت نے ہاتھ بڑھایا، ان کو بیعت کیا، پھر ایسی توبہ انہوں نے کی کہ اپنے دیوان میں کچھ اشعار آخر میں لکھ گئے مرنے سے پہلے پہلے۔ فرمایا کہ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، کس کے اشعار ہیں؟ ایک شرابی کے، جنہوں نے شراب سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، بے نمازی کی زندگی سے توبہ کی۔ فرماتے ہیں کہ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو۔ ساری زندگی میں نے شراب پی کر گزار دی، اپنے مالک کو ناراض کر کے، حرام کام کر کے۔ تو فرماتے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، کہ اے اللہ آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، زمین میں گڑ رہا ہوں شرم کے مارے، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گنا بھاری تو دیکھو. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ کرے حفیظ بیت اشرف علی سے، کرے حفیظ بیت اشرف علی سے، بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. اتنی غفلت کے باوجود خدا تعالی نے ایسی توفیق دی کہ ہوشیار کر دیا کہ خبردار تیرا وقت آنے والا ہے، سنبھل جا. بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو کہ خدا تعالی نے کسی ایسے زبردست اللہ والے سے مجھے تعلق نصیب کر دیا، اتنی غفلت اتنے گناہوں کے باوجود. پھر اس کے بعد داڑھی بھی رکھی، اور انجام کیا ہوا، جونپور کے ہاں، جونپور میں ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا، حکیم الامت بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. ایک بڑے میاں، حکیم الامت نے دیکھا ایک بڑے میاں ہیں، سفید داڑھی نورانی چہرہ، پہچانے نہیں. بہت عرصے بعد دیکھا، کیونکہ بیعت ہو کر چلے گئے تھے، اب ان کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا، بزرگوں کی کتابیں ملفوظات اور نیک صحبت اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچ چکے تھے. تو حکیم الامت نے پہچانا نہیں. پھر کسی نے حضرت کو توجہ دلائی کہ حضرت آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں پہچانا نہیں. تو عرض کیا کہ حضرت یہ وہی عبدالحفیظ جونپوری ہیں شاید. اتنے خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے حکیم الامت. اور ان کا انجام یہ ہوا کہ گھر کے اندر جب آخر وقت آ گیا، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے سنایا کہ اس دیوار سے اس دیوار تک جاتے تڑپتے ہوئے، اس دیوار سے اس دیوار تک تڑپتے ہوئے جاتے، پھر اس دیوار سے اس دیوار تڑپتے ہوئے جاتے، اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان اپنے مالک کے سپرد کی. کیسا اچھا انجام ہوا یہ، ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ آخر وقت میں روتے روتے ان کا یہ حال ہو گیا کہ تڑپ کے اس دیوار سے اس دیوار جاتے، تڑپ کے اس دیوار سے اس دیوار، اس طرح جان دی انہوں نے. اللہ تعالی ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو میرے دوستو ابھی وقت ہے، ہم توبہ کر لیں اور سچی توبہ کریں اور آخرت کی تیاری شروع کر دیں. اس میں سب سے پہلی چیز اپنے عقائد کو درست کرنا. عقائد کو درست کرنے کا طریقہ علماء کے ساتھ رہنا، ان سے سوال جواب کرنا، ان سے پوچھنا، عقائد کی مستند کتابیں پڑھنا. مثلا تعلیم الاسلام ہے، تعلیم الاسلام ایک آسان کتاب ہے، بچوں کے لیے لکھی گئی ہے لیکن بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہے. تعلیم الاسلام کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ سارے عقائد درست ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر ذرا مشکل زبان کی کتاب ہے بہشتی زیور پڑھیں، اس میں عقائد کا بیان ہے، پورا مکمل مفصل بیان ہے. تو ہم سب اپنے عقائد کو درست کر لیں، یہ کام ہر انسان کر لے. ورنہ میرے دوستوں میں نے عرض کیا، ایک عقیدہ بھی اگر غلط لے کے ہم چلے گئے جو ضروری عقائد میں سے ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا مولانا؟ ایک عقیدہ بھی غلط ہوا، جہنم، جہنم ہے ہمیشہ کی جہنم. تو عقائد کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے میرے دوست. اور دوسرا معاملہ عبادات کا ہے، دوسرا اہم شعبہ عبادات کا ہے، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کو سیکھ کر کریں، اپنے طریقے پر نہ کریں، اپنی عقل نہ لڑائیں. جیسے گاؤں کے اندر بوجھ بجکڑ ہوتے ہیں، تو ایک آدمی وہاں کھجور کے درخت، جو انتہائی اونچا درخت تھا، بہت ہی اونچا، اس پر چڑھ گیا کھجوروں کی لالچ میں، اور وہاں پہنچ کر اس نے کھجوریں جلدی جلدی خوشے اس نے توڑے، اور اب جو وہ نیچے آنے کو دیکھتا ہے تو اسے نیچے نہ اترا جائے، کہ چڑھ تو گیا جوش میں، اب اترنا جو ہے چونکہ الٹا معاملہ ہے، کیسے اترے، پھنس گیا وہاں. جب بہت دیر کوئی تدبیر نہیں سوجی تو اس نے شور مچایا کہ بھائی مجھے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے کسی طرح اتارو. اب گاؤں والے بھی پیٹ بھر کے جاہل تھے، ان کو کوئی تدبیر سمجھ میں آئی نہیں، تو گاؤں کے بوجھ بجکڑ کے پاس چلے گئے. اس سے کہا کہ جی ہمارے ایک آدمی اوپر درخت پہ پھنس گیا، نیچے اتر نہیں پا رہا ہے، بہت اونچا چڑھ گیا، آپ اس کو اتار دیں گے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں سینکڑوں آدمیوں کی جانیں بچا چکا ہوں، چلیے صاحب. جب وہاں پہنچے بج بجکڑ صاحب نے دیکھا یہ اوپر درخت پہ چڑھا ہوا ہے, آوازیں دے رہا ہے, شور مچا رہا ہے. اس نے کہا بھیا آپ لوگ بہت لمبا ایک رستہ لے آئے. سب لوگ دوڑے دوڑے گئے, اس وقت کیوں اور کیا کا وقت تھا نہیں, دوڑے دوڑے گئے لمبا رستہ لے آئے. اب بوجھ بجکڑ صاحب نے فرمایا کہ اس رستے کا ایک سرا جو ہے خوب زور سے اوپر پھینکے کہ وہ پکڑ لے. دو تین دفعہ کوشش کی انہوں نے, پھینکا, آخر اس نے سرا پکڑ لیا. بس بوجھ بجکڑ صاحب نے کہا کہ اب اس کو اپنے کمر کے مضبوطی سے لپیٹ لو اس سرے, رسی کے سرے. اب اس وقت مرتا کیا نہ کرتا, کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں. اس شخص نے اپنے گرد اس رستے کو پکڑ لیا, مضبوطی سے باندھ لیا کمر سے. اب کیا کریں, تو انہوں نے کہا اب اس کو زور سے جھٹکا دو, رستے کو زور سے جھٹکا دو. کیا کبھی ایسا دیکھا, سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اس کو زور سے جھٹکا دو. اب لوگوں نے اس کو جو زور سے جھٹکا لگایا وہ بےچارا دھان سے نیچے گرا اور ہڈی پسلی سب ایک, مر گیا فوراً ہی. اب تو لوگوں کے سٹی گم ہو گئی اور انہوں نے بہت برا بلا کہا کہ تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا بھائی میں کیا کروں, اس کی موت ہی آ گئی تھی, میں کیا کروں, میں تو اس طرح سینکڑوں جانے بچا چکا ہوں. کتنے لوگ کنویں میں گر گئے تھے, میں نے اسی طرح ان کو رستے سے اوپر نکالا. یہ اوپر چڑھ گیا تھا, میں نے اسی طرح اس کو نکالا. فرق یہ ہے کہ بس ان کی موت, ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, اس بیچارے کی موت ہی آ گئی تھی, میں کیا کروں, میں تو سینکڑوں آدمی کو اس طرح بچا چکا ہوں. تو معذرت کے ساتھ ہماری عبادات, دین دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت ہوشیار ہیں, کیسے کمانا ہے, کس چیز میں نقصان ہوتا ہے, کس چیز میں فائدہ ہوتا ہے, آج کل کون سا کاروبار ٹاپ پہ جا رہا ہے, کون سی دوا چل رہی ہے, کون سا مرض عام ہو رہا ہے, فوراً دوڑے دوڑے اس کا کام کریں گے. دنیا کے معاملے میں چلو یار دست پڑھ لیے, جیسی تیسی پڑھ لیے, یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا دوسرا جز, کہ عقل مند آدمی تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چلتا اور اپنے موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها, جو بے وقوف آدمی ہے, جاہل آدمی ہے, وہ اپنے نفس کی خواہشات میں لگا رہتا ہے. من اتبع نفسه هواها, اب نفس کی خواہشات کا تابع بنا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں, نماز پڑھ رہا ہوں اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں, معاملات کر رہا ہوں اللہ رسول کے بتائے طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں, میری معاشرت اللہ رسول کے بتائے طریقے پر ہے یا نہیں, میرے اخلاق باطنی, میرے دل اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر بنا ہوا ہے کہ نہیں, قلب سلیم ہے یا نہیں, یا قلب علیم ہے. ایک قلب سلیم ہے جس کا مطلب ہے بھلا چنگا دل, صاف ستھرا دل, پاکیزہ دل, اللہ کا محبوب اور پیارا دل, اور ایک ہے قلب علیم, دردناک, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا, اذیت پہنچانے والا, گالیاں دینے والا, لڑائی جھگڑے والا, پیسہ دبانے والا, وراثت دبانے والا, بجلی چوری کرنے والا, جہاں مل جائے وہاں مال کو غصب کر جانے والا, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا, یہ سب بدعمالیاں کہاں سے برآمد ہوتی ہیں میرے دوستوں؟ دل سے ہی تو برآمد ہوتی ہیں. دل اچھا ہوگا تو اچھے اعمال, دل برا ہوگا تو برے اعمال. تو یہ شخص اپنے نفس کی خواہشات کا تابع ہے. اور وتمنا علی اللہ, اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہماری سب چوریاں ڈکیتیاں سب یوں ہی معاف کر دے گا. ہماری زمین, ہم نے وراثت کی زمین قبضے میں کر رکھی ہے, بہنوں کا حصہ وراثت کا کھایا ہوا ہے, جس سے قرض لیا اس کو واپس نہیں دیا, دیکھا یہ کمزور آدمی ہے کھا جاؤ, تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جب اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ سریع الحساب بھی ہے, بہت تیز حساب لینے والا ہے, جلدی حساب لینے والا ہے, اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. یہ صفات کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو یہ بیوقوف آدمی ہے جو دین پر نہیں چلتا, وہ بیوقوف آدمی ہے. صحابہ کا اجماع ہے, کل من عصى اللہ فہو جاہل, جو بھی شخص چاہے بڑی طاقت والا ہو, چھوٹی طاقت والا ہو, بادشاہ ہو, غلام ہو, عورت ہو, مرد ہو, کل من عصى اللہ, جس جو بھی اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرتا ہے وہ جاہل ہے, جاہل. اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں ہے. لاکھ اس کے پاس مال ہو, لاکھ اس کے پاس گاڑیاں ہوں لیکن یہ شخص جاہل ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو, بے وقوف آدمی کا کام ہے نفس کی خواہشات پر چلنا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو دین سے دور ہوتے ہیں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, عقل کے خلاف کام کریں گے ہمیشہ. افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز اور اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عقل مند ہے, وہ چالاک ہے, وہ ہوشیار ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزی عقل سے نہیں ملتی, فضل سے ملتی ہے. جس کو جتنا مقدر اللہ نے دینا ہے, کسی کو اللہ امتحان کے لیے مال زیادہ دے دیتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق کے لیے مال زیادہ دے دیتا ہے, کسی آدمی کو سرکشی بڑھانے کے لیے مال دیتا ہے. جب آدمی اللہ کی نافرمانی میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے, کانوں میں روئی ٹھونس کے جیسے کفار کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے اور کفار اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ کو ڈھانک لیتے تھے تمزن اور مزاحن, تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب یہ ایمان لائے گا نہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. پھر اللہ تعالیٰ کو جب علم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو تو سب تقدیر کا علم ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے کون نہیں لانے والا ہے, جب سرکشی میں انسان پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں, اس کے قلب پر مہر لگا دیتے ہیں. اب صحیح بات کرو اس کو غلط لگتی ہے, تسلیم نہیں کرتا. قلب سلیم ہوگا تو تسلیم کرے گا نا, قلب سلیم ہی نہیں تو تسلیم کیوں کرے گا. اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے, اب بات کو سنتا ہے, حق بات سنتا ہے مگر ایمان نہیں لاتا. آنکھوں سے معجزے دیکھتا ہے, ابو جہل نے کتنے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے, حتیٰ کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنی مٹھی میں کنکر رکھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اگر آپ بتلا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. جانچنا چاہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں. اب موقع تھا اس کے لیے کہ معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتلاؤں یا وہ چیز بتلا دے جو تیری مٹھی میں ہے, خود بولنے لگے. تو اس نے کہا کہ اس سے اچھی تو بات ہی کیا ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کنکریاں خود کلمہ پڑھنے لگیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب کوئی کسر رہ گئی تھی ایمان لانے کے لیے میرے دوستوں؟ کہ ایمان نہ لائے, کہ کنکریاں خود سن رہا ہے, کنکریاں کلمہ توحید پڑھ رہی ہیں, لیکن ظالم نے غصے میں وہ کنکریاں زمین پر مار دی. ایسے ابو جہل. تو ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح جب کافر سرکشی پر کچھ زیادہ ہی اتر آتا ہے تو خدا تعالیٰ ان کو استدراج دیتے ہیں. استدراج سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو استدراج میں ڈال دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل, مگر ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو سرکشی کی وجہ سے ڈھیل دی جا رہی, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑے مزے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے, جبھی تو ہمیں اتنا مال دیا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو گناہوں میں ملوث دیکھو, سرکشی میں بڑا ہوا دیکھو, اور ساتھ میں اس کو مال و دولت کی فراوانی دیکھو تو اس سے ڈرو, عبرت پکڑو. یہ خطرناک علامت ہے, یہ استدراج کی علامت ہے کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے. ہم لوگ لالچ کرتے ہیں نا, بھائی دیکھو فلاں نے تو پورا بنگلہ ہی بنا لیا, فلاں نے تو کتنی ترقی کر لی. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی ترقی کی اور کتنی تنزلی کی. میرے دوست, سرکشی اور گناہوں کرنے والوں کو اگر مال و دولت میں بڑھتے چڑھتے دیکھو تو ڈر جاؤ, ڈر جاؤ, پناہ مانگو اللہ سے کہ اللہ میں ایسی ترقی سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کی نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ ہو. تو ہم نے اب معیار اس کا کامیابی کا اور عقل کا مال و دولت سمجھ بیٹھے. میرے دوستوں, مال و دولت پہ اس کا کوئی معیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. ہذا من فضل ربی لکھ دینے سے یہ نہیں ضروری کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, یہ اللہ کا فضل. تو روزی عقل سے ملتی ہے, عقل سے نہیں ملتی, فضل سے ملتی ہے. لیکن ہر مال والے کا ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو. کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی بڑھانے کے لیے دیتے ہیں, ہیل دیتے ہیں اس کو, کسی کو آزمائش کے لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کو مال دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ خرچ کرتا ہے یا نہیں, نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے یا شیطانی کاموں میں خرچ کرتا ہے. کسی کو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو نیک توفیقات ہوتی ہیں, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کتنا مال دیا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کتنا مال دیا, لیکن کیا وہ مال کے لالچی حریص تھے, بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوش ہوتے تھے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر دیا, تنگی دی, تو کسی کو فقر صبر کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس پر وہ صبر کرتا ہے, اللہ اس کا درجہ بڑھاتا ہے. لہذا احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں فقراء اور مہاجرین مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے, مگر ہر فقیر نہیں, فقیر وہ کہ جس کو اللہ نے مال کم دیا ہو لیکن وہ صابر اور شاکر رہا, مصیبت پہ مشکلات پر صبر کرتا رہا, شکایت واویلا نہیں کیا, لوگوں سے بھیک نہیں مانگی, اللہ سے مانگا اور شکر کیا کہ اے اللہ جو آپ نے دیا میں اس کے بھی قابل نہیں, یہ بھی آپ مجھے نہ دیتے میں کہاں جاتا. ایسے فقراء اور مہاجرین زندگی بھر تنگی میں رہے. اور مہاجرین کون ہیں؟ آج جو مہاجرین نعرہ لگاتے ہیں وہ جن کا لباس بھی غیروں کا یہود و نصارہ جیسا, داڑیاں کٹی ہوئی اور ناچ گانے کرتے ہوئے تعصب کے نعرے لگاتے ہوئے, نہیں میرے دوستو, المہاجر من ہجر الذنوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر تو اصلی وہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا. گناہوں کو چھوڑا نہیں, نام مہاجر رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے, مرتے ہی سب حقیقت کھل جائے گی میرے دوستوں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی اور سب مسلمان, ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. تو نمبر ایک, اپنے عقائد کو صحیح کریں. اس کے لیے علماء اور کتابوں سے, جو تعلیم الاسلام ہے, بہشتی زیور ہے, ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ عقائد درست ہو جائیں گے, معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا بات ہمارے عقائد میں ہے دین کی ضروری. اس کے بعد عبادات ہیں کہ عبادات کو ہم سیکھ کر کریں. ہم اپنا قرآن پاک کسی ماہر قاری کو سنائیں کہ ہمارا قرآن پاک صحیح بھی ہے, صحیح پڑھنا جانتے ہیں ہم, یہ غلط سلط پڑھ رہے ہیں, بجائے ثواب کے گناہ تو نہیں ہو رہا, اللہ ناراض تو نہیں ہے کہ ہمارے کلام کو غلط سلط پڑھتا ہے ظالم, مانی کچھ کے کچھ کر دیتا ہے, ہم نے جس چیز کو کہا یوں اور یہ کہتا ہے کہ نہیں. ایسی ایک جاہل پیر تھا, جاہل پیر بڑے اپنی وہ علمیت کے وہ جتاتے ہیں حالانکہ ہوتے جاہل ہیں. کسی نے جا کے ان سے مسئلہ پوچھا کہ یہ وراثت کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں انتقال ہو گیا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے, کس کا کتنا حصہ ہوگا؟ انہیں تو سب مال ماں کو جائے گا, ماں کو, ساری وراثت ماں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں, کہاں لکھا ہے, کون سی کتاب؟ انہوں نے تم نے تبت یدا نہیں پڑھی؟ کہا کیا ہے جی اس میں, تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ماں کا سب ہے اس میں, قرآن پاک میں لکھا ہے ماں کا سب. بتاؤ یہ کیسا مسئلہ بتایا مولوی صاحب, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, لکھا ہے یہاں پہ ماں کا سب مال ہے, بس ماں کو دے دو. یہ کیسا طریقہ ہے مسئلہ نکالنے کا؟ تو میرے دوستو, مستند علماء, مستند کتابیں, تو عبادت کو ہم سیکھیں, قرآن پاک پڑھنا سیکھیں, صحیح پڑھنا, قاری صاحب کو سنائیں کہ ہمیں صحیح پڑھنا آتا نہیں, نہیں آتا تو اس سے سیکھیں, ورنہ بڑی مشکل پڑ جائے گی, نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی اور خدا کی ناراضگی ہاتھ آئے گی. غرض عبادات کو صحیح کرنا ہے. اور تیسرا کام, اپنے معاملات, کاروبار, لین دین, ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا, لینا دینا کرنا, کہ معاملات حقوق العباد میں سے ہیں. معاملات میں کوتاہی رہ گئی میرے دوستو, معافی نہیں کرائی, طلاقی نہیں کی, کسی کی گھڑی تھی وضو خانے میں وہ چرا لی, اب توبہ, اب خیال آیا کہ بھائی یہ تو ہم نے ٹھیک کام نہیں کیا کہ گھڑی کسی کی ہم نے اٹھا لی, تو اب خالی اللہ سے توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ وہ گھڑی اس کے مالک کو واپس کر دینا ضروری ہے. اسی لیے اسلام میں ہمارے شریعت میں ہے کہ کوئی چیز پڑی پائے جو آدمی پڑی پائے اس کو اٹھا لی اس نے اور اس جگہ سے وہ لے چلا, اب اس کے ذمے اس کے مالک کو پہنچانا لازم ہو گیا. اگر وہ نہیں پہنچائے گا تو قیامت کے دن اس سے پرسش ہوگی. اس لیے یا تو اس چیز کو وہیں پڑا رہنے دو, اور اگر قیمتی چیز ہے تو کسی ایسے آدمی کو پہنچاؤ کہ جو ذمہ دار ہو اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اور اس کا اعلان کرے اور لوگ اس کے مالک کو تلاش کرے, اور اگر اس کا مالک نہیں ملتا ہے تلاش بسیار کے باوجود تو پھر اس کو لقطہ میں دے دیں. صدقات کے اندر ایسا لقطہ ہوتا ہے. اپنے استعمال میں اگر لے آیا, اگر غریب آدمی ہے مثلا فقیر آدمی ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا فلاں وقت تک, لیکن ایک وقت وہ تقاضے سے مجبور ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ کر ڈالا کام. اب پریشان ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قسم ٹوٹ گئی ہے, مجھے میرے سے کفارہ بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارے کی مقدار بتائی کہ اتنی کھجور صدقہ کرو. اس نے کہا کہ حضور میرے پاس تو, میں خود فقیر آدمی, میرے پاس تو نہیں ہے اتنی کھجور. آپ نے فرمایا اچھا صبر کرو, انتظار کرو. تو اتنی دیر میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صدقہ لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کر دیا کہ بھئی یہ لو اور جاؤ اس سے کفارہ ادا کر دو. تو کہا کس کو کفارہ ادا کروں, کس کو دوں؟ کہا کہ مدینے میں کتنے لوگ ہیں مساکین, ان کے پاس جاؤ. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ شریف کے شہر میں اس کنارے سے اس کنارے تک مجھ جیسا فقیر و مسکین کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. حدیث میں آتا ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدتنا واجزہ, آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھ مبارک کھل گئے. سبحان اللہ, یہ جو ہنسنے والی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی جاتی ہیں, اس میں علماء حضرات, طلباء حضرات سب ہنستے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہیں. تو ایسی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں پڑھانے والے پڑھنے والے سب ہنستے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو تم خود ہی لے لو. تو غرض یہ کہ معاملات اور لین دین, قسم کے کفارے, منت مانی تھی کیا کرنا چاہیے, قسم کھائی تھی کیا کرنا چاہیے, کاروبار کیا تھا کیا کرنا چاہیے, کسی کی گھڑی اٹھائی تھی اس کا کیا طریقہ ہے, واپسی کا کیا طریقہ ہے, بجلی کی چوری کی تھی. بجلی کی چوری بعض لوگ سکھاتے ہیں, بس بعض بجلی والے ہی سکھاتے ہیں کہ تم یہ کنڈا لگا لو, ہمیں مہینہ دیتے رہنا, ہم تمہارے پروردہ ہیں, فکر نہیں کرو, تمہارے اوپر ہمارا ہاتھ ہے, ہم وہیں بیٹھے ہیں جہاں سے وہ آتا ہے بجلی کاٹنے کا نوٹس, ہم وہیں بیٹھے ہیں, فکر نہیں کرو, نہیں آئے. واہ بھائی, ہماری تو پیدا ہو گئی, اب مشینیں چل رہی ہیں, گھر چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, فریج چل رہے ہیں, مفت میں چل رہے ہیں, بڑے مزے ہیں. لیکن میرے دوستوں, وہاں آپ کا میٹر ڈاؤن ہوا ہوا ہے. یہ سب جو مال آپ نے چرایا ہے, یہ کروڑوں عوام کی بجلی کا حصہ آپ نے چرایا ہے, کیونکہ جتنا نقصان ہوتا ہے وہ کروڑوں عوام کے اوپر تقسیم ہو کر, اسی لیے یونٹ بڑھتے بڑھتے آج یہ حال ہو گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, کروڑوں عوام کا حق ہم نے کھایا, قیامت کے دن یہ سب نکالنا پڑے گا, کہاں سے دیں گے. تو اس لیے اگر محکمے کی بجلی چوری کی ہے, کسی محکمے کا مال اڑایا ہے قانون کے خلاف, آج اس کی تلافی کر لو, علماء سے پوچھ لو کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم اس کی تلافی کیسے کریں. پہلے بھی میں نے قصہ سنایا تھا, حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں حکیم الامت کے ایک صحبت یافتہ تھے, چھوٹا بچہ اپنے ساتھ سفر کر رہا تھا. حکیم الامت نے دیکھا, پوچھا آپ نے اس کا ٹکٹ لیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ابھی دیکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے. پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ کہا حضرت 13 سال ہے, لیکن عمر میں چھوٹا, دیکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے. میں نے ٹکٹ چیکر سے پوچھا تھا, اس نے کہا آپ رہنے دیں, ٹکٹ نہ لیں. حکیم الامت انتہائی ناراض ہوئے, فرمایا یہ قیامت کے دن کیسے دو گے تم, یہ خلاف شریعت ہے, تم نے مال کھایا, فوراً اس کا ٹکٹ لو ورنہ ہمارے ساتھ اتر جاؤ یہاں سے. اور انہی کے صحبت یافتہ ایسے بھی تھے, جس کا دل بن جاتا ہے, جس کو قیامت کا خوف آتا ہے, جس کو خدا کے حضور پیشی کا خوف ہوتا ہے میرے دوستو، وہ کسی کا ایک آنا اگر اس کے پاس آ بھی جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کو دیتا ہے. آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے بھائی تمہارے 1000 روپے ہمارے پاس رہ گئے تھے، یہ لو احسان کر کے، دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، اپنی نیکی جتاتے ہیں، دیکھو ہم کتنے نیک، تمہارا پیسہ دے رہے ہیں، تمہاری وراثت دے رہے ہیں، ہم کتنے نیک ہیں. اور صحابہ کا خوف کے مارے یہ عالم ہوتا تھا کہ لرزتے رہتے تھے کہ کسی کا ایک آنا ہمارے پاس نہ رہ جائے، اور دیتے تھے ہاتھ پیر جوڑ کے کہ بھائی اپنا حق لے لو، غلطی ہو گئی معاف کر دینا، ہمارے پاس تمہارا پیسہ زیادہ ہو گیا. تو انہی کے صحبت یافتہ میں سے جن کا دل بن چکا تھا، انہوں نے ٹرین میں سفر کیا، جلدی کی وجہ سے سامان جس کا زائد وزن تھا اس کا محصول نہیں دے سکے، ٹرین میں سوار ہو گئے. اب ٹکٹ چیکر آیا، اس سے کہا کہ جناب میرے پاس یہ وزن زیادہ ہے، اس کو وزن کر لیجئے اور اس کا پیسہ لے لیجئے. اس نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، آپ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ حکیم الامت کے آپ صحبت یافتہ ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی کوئی وزن، آپ جائیے. نے کہا نہیں بھائی، قیامت کے دن مجھے دینا پڑے گا، ٹکٹ چیکر کو اس کا اختیار نہیں ہے، وہ تو ایک تنخواہ دار ملازم ہے ریلوے کا، اس کو اختیار تھوڑی ہے آپ کو چنگی چھوڑ دے، محصول چھوڑ دے. تو اس نے نہیں مانا. پھر وہ جس اسٹیشن پہ اترنا تھا وہاں اتر کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ وزن میرا کر لیجئے اور اس کا جو ہے اضافی وزن ہے آپ اس کو لے لیجئے. انہوں نے سر سے پیر تک دیکھا کہ یہ کون ایسا بے وقوف آ گیا. آج کل لوگ ایسے آدمی کو بے وقوف کہتے ہیں کہ ابھی ظالم تجھے چھوڑا تھا، خام خائی تو نے پنگا ڈال لیا، خام خائی تو نے اپنے کو پسا دیا. مگر وہ عقل مند ہوتا ہے جس نے اپنی تلافی یہیں کر لی اور بڑی تلافی سے بچ گیا، بڑی سزا سے بچ گیا. غرض انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ ایسا آپ جائیے کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو محصول چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، اگر آپ کو اختیار ہوتا تو بے شک میں مان لیتا، آپ کی کمپنی نہیں ہے، آپ محکمے کے مالک نہیں ہیں، مالک کو اختیار ہوتا ہے اور یہ ایک عوامی ادارہ ہے، حکومتی ادارہ ہے، اس میں کسی ایک آدمی کو اختیار نہیں، اس لیے آپ اس کے محصول لے لیجئے. تو وہ بھی ضد پہ آ گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ کوئی نیکی اپنی جتا رہا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو قیامت کا خوف تھا کہ میں وہاں کہاں سے دوں. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کر لیں ہم نہیں لیں گے. جل کے انہوں نے، کیونکہ آج کل رشوت کا ماحول ہی ایسا ہے کہ رشوت دے دو سب کام ہو رہا ہے، جو رشوت نہیں دیتا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ستاتے ہیں اور ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، الزامات جھوٹے جھوٹے لگا کے اس کو بدنام کر دیتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے ایک بندے تھے، انہوں نے حکیم الامت سے پوچھا کہ کیا کروں. حکیم الامت نے فرمایا کہ تم ریلوے کا ایک ٹکٹ لو، اس پر سفر نہیں کرو، پھاڑ کے پھینک دو، جتنا محصول بنتا ہے اتنے پیسوں کا ٹکٹ خرید لو ریلوے کا، اور اس کو استعمال نہیں کرو، اس طرح محکمے کو پیسے چلے جائیں گے. اس طرح کسی نے بجلی چوری کی ہے، بجلی چوری بجلی والوں کے پاس جا کے کہہ دیں کہ بھائی ہمارا میٹر خراب ہو گیا تھا، یا کوئی بھی بہانہ بنا کر بھائی ہمارے اتنے پیسے آپ کے نکلتے ہیں، یہ آپ لے لیجئے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں. ویسے آج کل وہ بل بنا بھی دیتے ہیں، کوئی آدمی اگر اعتراف کر لیتا ہے کہ ہم نے اتنی بجلی استعمال کی ہے، وہ بل بنا کے دے دیتے ہیں. آدمی جو کرنا چاہے نا تو سب کام ہو جاتا ہے، جس کو خدا کا خوف سوار ہو جائے وہ سب کام ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، اب تو ایک تو عقائد اپنے درست کر لیں، ایک عبادات کو ہم سیکھ لیں، بغیر سیکھے نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں محنت کریں وہاں جا کے معلوم ہو کہ یہ تو قبول ہی نہ ہوئی، تمہارا وضو ہی ٹھیک نہ تھا. جیسے ایک بزرگ ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے لوگوں کو نماز کی ترغیب دی، وضو کا طریقہ سکھلایا، وضو کر کے دکھلایا، وضو سب کو کروایا بھی، اپنے سامنے میرے سامنے کرو. تو ان میں ایک بڑی بیوی تھی، انہوں نے بھی وضو کیا، نماز بے نماز سے توبہ کی، نمازی پہ آ گئیں. تھوڑے عرصے بعد پھر وہ بڑے میاں بزرگ گئے وہاں کہ بھائی نماز پڑھی؟ ہاں ہاں بالکل پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں. اچھا ذرا وضو کر کے دکھاؤ. وضو کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آپ کرا گئے تھے، ہم کو 3 سال پہلے وضو کرا گئے تھے، اب کیا ضرورت ہے. تو عبادات کو ہم سیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت کا کیا تھا، کون سی عبادت کیسے کی جاتی ہے، قرآن شریف ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں، تسبیحات ہماری ٹھیک ہیں یا نہیں، نماز ہماری سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو یہ ہو گئے. اس کے بعد معاملات جو میں نے ابھی عرض کر دیے ہیں، اس کے بعد اخلاق باطنی، اخلاق باطنی، دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں، گناہوں کی عادتیں، گناہوں کی عادتیں، جھوٹ کی عادت، تکبر کی عادت، ریاکاری دکھلاوے کی عادت، خود پسندی کی عادت، حسد کی عادت، بدگمانی کی عادت، بدنگاہی کی عادت، کتنے گناہ ہیں میرے دوستوں، کتنے گناہ ہیں دل کے روحانی بھی ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، جیسے ہے چل رہا ہے چلنے دو بھائی، دیکھی جائے گی، افسوس. تو عقل مند آدمی کون ہے وہ دیکھی جائے گی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے بھائی ابھی کرو جو کرنا ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اور آخری چیز ہے معاشرت. معاشرت میرے دوستو اتنی اہم شعبہ ہے، حالانکہ اس کو بیان کیا گیا ہے آخر میں، لیکن معاشرت کا شعبہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شعبہ ہے کہ اکثر علماء اور مشائخ بھی اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، اس طرف ان کی توجہ دھیان نہیں ہے. اور یہ اتنا اہم شعبہ اس لیے ہے کہ اس سے دوسروں کی ذات متاثر ہوتی ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی نقصان آپ کو ہوگا، اگر آپ نے تلاوت نہیں کی نقصان آپ کو ہوگا، زکوٰۃ نہیں دی نقصان آپ کو ہوگا، لیکن اگر آپ نے خلاف معاشرت کوئی کام کیا میرے دوستو تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. مثال دے دیتا ہوں دو تین جلدی جلدی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جب مجلس کے اندر تم سے جگہ مانگی جائے تو تم جگہ دے دیا کرو. اب کوئی آدمی جگہ نہ دے، تنگ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آنا چاہ رہا ہے تو جگہ نہیں دے رہا ہے، یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہوا، یہ ہے معاشرت، یہ معاشرت کا حکم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جو کچا لہسن پیاز کھا کر ہماری مجلس میں نہ آیا کرے، کیوں کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ معاشرت. کہ اگر ہمارے منہ سے بدبو آئے گی، اسی لیے کسی کے منہ میں پائریا ہو، دانتوں کا مرض جو بدبودار مرض ہوتا ہے، اس کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، پہلے علاج کرے اس کا یا کوئی خوشبودار چیز کھائے، کوئی انتظام کرے پھر آئے، اس کو مسجد میں آنا جائز نہیں. بدبودار پسینے والے میلے کچیلے کپڑے پہن کر، جبکہ وہ قادر ہو کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ سکتا ہے، اس کو آنا جائز نہیں ہے. جمعے کا غسل کیوں واجب کیا گیا تھا؟ پہلے زمانے میں نیچی نیچی چھتیں تھیں، نہ مسجد نبوی شریف اتنی تھی، 7 فٹ بھی مشکل سے ہوگی، اور اس میں کوئی دروازے دین سے چھوٹی چھوٹی سی مسجد تھی، چٹائیوں کی بنی ہوئی تھی، خوب گرمی ہوا کرتی تھی، شدید گرمی کا عالم ہوتا تھا، اور صحابہ موٹے کپڑے پہنتے تھے، موٹے کپڑوں کا رواج تھا، باریک اور اچھے نفیس کپڑے پہن نہیں سکتے تھے غربت کی وجہ سے، اور کاشتکاری ان کا پیشہ تھا، تو جب جمعے کی نماز کے لیے آتے تو گھٹن اور بدبو پسینے کی پھیل جاتی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ناگوار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم واجب فرمایا. اس کے بعد اب واجب نہیں رہا، اس لیے کہ اب لوگ نسبتاً صاف ستھرے رہنے لگے ہیں، مساجد کھلی بھی ہو گئی ہیں، تو واجب نہیں ہے، سنت پھر بھی ہے. تو یہ ساری معاشرت کی باتیں ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہے مطالعہ کر رہا ہے، آ کے دھڑام سے سلام کر دیا. اب وہ بیچارہ مطالعہ کر رہا تھا اس کا دھیان بھٹ گیا، یا وہ کچھ لکھ رہا تھا اس کا دھیان بھٹ گیا، یا وہ پانی پی رہا تھا اچانک سے سلام جڑ دیا لا کے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کوئی موقع نہیں دیکھتے، ہو مسجد سے باہر نکل رہا ہے ایک آدمی، السلام علیکم. ارے بھائی اب وہ مسجد کی دعا پڑھ رہا ہے، سنت کی، اگر آپ نہیں پڑھتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایسے موقع پر سلام کرنا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی پانی پی رہا ہے، اچانک سے آپ نے سلام کیا اور اس نے جواب دینے کے لیے جو منہ کھولا پانی حلق میں اٹک گیا، جان کے لالے پڑ گئے. کسی کو تکلیف دینا اپنے معاملے کی وجہ سے، کوئی چیز رکھنے کی یہ جگہ ہے، مسجد ہے، مسجد میں لوٹے ہوتے ہیں. ایک صاحب لوٹا لے کر اپنے حجرے میں آ گئے حکیم الامت کے یہاں. حکیم الامت کو معلوم ہوا تو سب ڈانٹ لگائی، یہ مسجد کا لوٹا ہے، آپ نے اس کو اپنے کمرے میں کیسے رکھ لیا؟ یہاں جو نمازی آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے رکھا گیا، اس کو رکھنا جائز نہیں. پانی کی سبیل ہے، پانی پینے کی، وہاں سے گلاس اٹھا کر اپنے پاس لے آنا جائز نہیں، کہ دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی. جب وہ آئے گا پانی پینے، پیاسا پانی پینے آئے گا، اس کو تکلیف ہوگی، گلاس نہیں ملے گا یا کٹورا نہیں ملے گا. مگر یہاں تو لوگ کٹورے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، گلاس ہی اٹھا کے گھر میں ہی لے جاتے ہیں. ایک خان صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ پنکھا جو لگا ہے، اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھو تم. اس نے کہا بھائی اس میں کیا خاص بات ہے، یہ پنکھا بھی لگا ہے اس کے نیچے پڑھوں؟ کہا نہیں، یہ بہت برکتی پنکھا ہے. کہا بھائی اس میں برکت کی کیا بات ہے؟ کہا یہ مسجد سے لے کے آیا ہوں. تو میرے دوستو یہ معاشرت کی جو باتیں ہیں، کہ ایک چیز کی جگہ یہ بنی ہوئی ہے، آپ نے اٹھا کر استعمال کیا، گھر کے اندر بھی اکثر ہوتا ہے، استعمال کرنے کے بعد جہاں تہاں چھوڑ دی. اب جگہ اس کی یہ بنی ہوئی ہے، دوسرا فرد آیا وہ یہاں تلاش کر رہا ہے، اب وہ چیز اس کو نہیں مل رہی. اتنی دیر کی تکلیف دینا بھی ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. ارے میرے دوستو, جس دین کے اندر جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے, کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے جانوروں کو اپنا ممبر مت بناؤ, جانور کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ تقریر اپنی فضول باتیں کر رہے ہیں, اس کو تھکا رہے ہیں. جانور سواری کے لیے ہے, نقل مکانی کے لیے ہے, سامان لے جانے کے لیے ہے. آپ اسے سامان لے جائیے, آپ اس کے اوپر سواری کر لیجئے, لیکن اس کو کھڑے ہو کر ممبر نہ بنائیے. جو دین اتنی رعایت کرتا ہو, جانوروں تک کی رعایت کرتا ہو, کہ اگر سفر سے آئے پہلے جانور کا گھاس پانی ڈالا, تو وہ دین میں کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں, انتہائی جاہل ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق سے پھیلا ہے. تو بہرحال بات تو بہت لمبی ہو گئی, لیکن آج ہماری شریعت کے 5 شعبے جو اہم ہیں, ان میں سے 4 تو فرمایا ہے کہ بھائی 4 کا بیان تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ معاشرت کا بیان, یہ معاشرت کے جو معاملات ہیں, وہ اکثر مشائخ اور علماء بھی اس سے بے توجہی برت جاتے ہیں. تو ان کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے, اور اس لحاظ سے یہ شعبہ اہم ہے کہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد میں, کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہماری ذات سے اور اسے معافی تلافی نہ ہوئی, تو قیامت کے دن اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا پڑے گا, جو کہ ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو فلسطین کے حالات ہیں, برما کے حالات ہیں, ہر جگہ مسلمانوں پر مظالم اور عیاری اور مکاری کے ساتھ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, اور اس پہ ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ایسی خبریں اور ایسے نیوز چینل اور ایسی ڈاکومنٹری فلمیں بنائی جاتی ہیں جس سے مسلمان لوگوں کو بدگمان کیا جاتا ہے, اور مسلمان کو ظالم اور کافروں کو مظلوم ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے فلسطین والے کہہ رہے ہیں یہودی کہ یہ ہماری جگہ ہے, حالانکہ ان کی جگہ نہیں ہے. اس طرح وہ جھوٹ جھوٹ شواہد کی غلط جھوٹی ڈاکومنٹریاں بنا کے, جھوٹی خبریں بنا کر ہم مسلمانوں کو پھینکتے رہتے ہیں. اور ہم میں سے جو دین سے دور ہیں اور جاہل لوگ ہیں, وہ ان کی شکار میں آ جاتے ہیں, ان کے جالوں میں آ جاتے ہیں, اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, اسلام کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسی جہالت سے, کہ بہرحال جہاں بھی یہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ میں بار بار عرض کرتا ہوں, میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ بڑے بڑے بیانات اور بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بہت کم لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں, لیکن کم لوگ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم دعائیں کریں ان کے لیے, اور جو بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن جس نے اپنی اصلاح نہیں کی میرے دوستوں اور دین پر نہیں آیا, سب سے بڑا ظالم یہی شخص ہے. ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ان مسلمانوں, ہم مسلمانوں پر یہ مظالم ہو رہے ہیں, اور آج ان کا وقت ہے, خدا نہ خواستہ کل ہمارا وقت آ جائے گا, ہمارے ساتھ بھی وہ لوگ ایسے ہی کریں گے. وہاں تو انہوں نے ایسا ٹکڑا چنا ہے کہ ارد گرد پوری عرب دنیا ہے, اس کے بیچوں بیچ انہوں نے اپنا اڈا بنایا بدماشی کا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی ہو, نصارہ ہو, کوئی بھی ہو, ان کا سب سے بڑا مقصود مال ہے, مال. ان کے سونے کی کانیں, ان کے تیل کے کنویں, اور ان کی ہیرے جواہرات کی کانیں, یہ ان کی نظر میں ہیں, یہ ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرے ممالک پر بھی جو انہوں نے قبضہ کیا, آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے بھی انہوں نے یہی کچھ لوٹا. تو غرض یہ کہ ان کا تو جو مقصود ہو سو ہو, لیکن ہم, وہ تو برے ہیں ہی, افسوس ہم مسلمانوں پہ, ہم ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ورلڈ بینک کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اس کو قاتل بتاتے ہیں, کارٹون بناتے ہیں کہ وہ ظالم ہے, اس کے دانت دکھاتے ہیں, اپنی خبر نہیں لیتے کہ یہ مصیبت ہم پہ آ کیوں رہی ہے, وہ ہم پر غالب کیسے ہو رہے ہیں, ہم سود لے رہے ہیں وہ ہم پر غالب ہو رہے ہیں, خدا سے ہم جنگ کر رہے ہیں وہ غالب نہ ہوں گے. اور جب مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے, تو دیکھو کہ 313 نہتے لوگوں, نہتے صحابہ تھے, نہ تلواریں پوری تھیں اور گھوڑے تو 2 یا 3 تھے, 313 غربت کی حالت میں, کسی کے پاس اوپر کپڑا تھا نیچے کا نہ تھا, کسی کے پاس نیچے کا کپڑا تھا اوپر نہ تھا, ڈھالیں نہیں تھیں، چند لوگوں کے پاس ڈھالیں تھیں، چند لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، اور ان کے مقابلے میں کون تھے؟ 1000 کفار جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس، نیزیں، تلواریں، تیر کمان اور گھوڑے، پورے کے پورے گھوڑے اور اونٹ اور کھانے کی خوب بڑا ذخیرہ اور تندرست و توانا ہٹے کٹے، ان کے مقابلے میں خدا نے کیسے 313 کو کیوں دے دی فتح؟ یہی دکھانے کے لیے کہ ایمان کی دولت ہے. اصل فتح کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے. جب تک ہم ایمان پر نہیں آئیں گے، پورے پورے دین پر چلنا نہیں شروع کریں گے، اس وقت تک ہماری مدد کا وعدہ نہیں. مسلمان پٹتا ہی رہے گا. ہم دین پر آ جائیں، لاکھ ہمارے پاس تیل نہیں ہے، لاکھ ہمارے پاس مال نہیں ہے، لاکھ ہمارے پاس جدید ٹینک اور ہوائی جہاز نہیں ہے، ہم دین پر آ جائیں، خدا کی قسم ہماری فتح ہے. ہم شہید بھی ہوتے ہیں تو ہماری فتح ہے میرے دوستو. شہادت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ خبریں دیتے ہیں ہلاک ہو گئے، حالانکہ کہنا چاہیے شہید ہو گئے. اب یہ بھی ایک مصیبت ہے. ہمارے مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں فلسطین میں اتنے ہلاک ہو گئے. ہلاک نہیں ہوئے، وہ شہید ہوئے ہیں. صحابہ جب شہید ہوتے تھے تو فوراً نعرہ مارتے تھے، مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے، فزت و ربی کعبہ، میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے اس سے بڑی دولت کیا ہوگی دوستو؟ جن کا کوٹا شہادت کا ہے وہ شہادت پا رہے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین پر چلیں، اپنے آپ بھی دین پر چلیں. سب سے پہلے اپنی خبر لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوری ہے. داڑھی نہیں ہے تو ایک مٹھی داڑھی رکھیں. کافروں، یہودوں، مشرکین کی طرح داڑھی نہیں منڈائیں، ایک مٹھی داڑھی رکھیں تینوں طرف، تفنا کھلا رکھیں مرد لوگ، عورتیں شرعی پردہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے خوب بچیں اور نماز کی پابندی کریں. دیکھو کیسے ابھی کایا پلٹتی ہے، ابھی پانسا پلٹ جائے گا. ایک بزرگ نے کس زمانے میں فرمایا تھا کہ اگر 51% لوگ صرف پنج وقتہ نماز پر آ جائیں تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. صرف پنج وقتہ نماز پر. ایک نماز اتنی بڑی دولت ہے، لیکن افسوس کہ ہماری نوجوان، بوڑھے، بچے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں غفلت کی نیند، نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور جو کچھ عرض کر دیا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ والوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کامل کرانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے جائز مقاصد میں ہم کو بامراد فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اے اللہ ہم کو سنت کے مطابق اور محبت والے دیندار رشتے، اللہ والے رشتے عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ہم کو شاید نیک صالح اولاد بنا، اور اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ جذب فرما. اور اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اور اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ظلم کرنے والوں کو چن چن کر ہلاک کر دے. اللہ ان کی طاقت کو توڑ دے، اللہ ان کے غرور اور نشے کو توڑ دے، چکنا چور کر دے. اور اللہ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، دین کی دولت سے نوازش فرما، دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی دولت سے نوازش فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اللہ اسلام کامل پر جینا مرنا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو 100% دیندار، اللہ والا اور سنت اور شریعت پر چلنے والا بنا. اور اللہ جس بھائی اور بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو، اللہ اس کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم دے. اے اللہ کل آج ان کا وقت ہے، کل ہمارا بھی آ سکتا ہے. اے اللہ ان کے لیے درد دل سے دعا کرنے کی توفیق دے. اور جو جو اس سلسلے میں ہماری استطاعت کے مطابق ضروری کام ہے، اے اللہ ان سب کو کرنے کی توفیق دے. اور اپنی اصلاح کامل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی کریم، آمین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.